الرحمن الرحیم. فرمایا کہ انسان کی خوبی اور خرابی سب اس کے ماحول اور گرد و پیش سے آتی ہیں. انسان کی خوبی اور خرابی سب اس کے ماحول اور گرد و پیش سے آتی ہیں. دائیں بائیں کا ماحول کیسا ہے؟ جس کا ماحول نیک ہو تو اس کا نیک ہونا فطرتی امر ہے. اس ماحول کا اثر ہوتا ہے. نیکی کا ماحول ہے, نیکی کا اثر ہے تو آدمی کے اندر نیکی آ جاتی ہے. اسی طرح جس کا ماحول خراب ہو اور اس کا خراب ہونا ایک طبیعی امر ہے. جب خراب ماحول میں رہے گا اس کے اثرات پڑتے ہیں. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کم از کم اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنائے, اس پہ پوری توجہ دے. یہ تو اختیار میں, اس میں تو اس کی حکومت ہے. گھر کا ماحول دینی بنائے تاکہ جو بچے گھر کے ماحول میں رہ رہے ہیں ان پر نیکی غالب رہے. سڑک قابو میں نہیں ہے, بازار قابو میں نہیں ہے, ادارے قابو میں نہیں ہے, معاشرہ قابو میں نہیں, گھر تو قابو میں. اور گھر والے بہت بڑا وقت گھر میں گزارتے ہیں. اگر وہیں 100% دینی ماحول بن جائے, معاشرت کے لحاظ سے, پہننے اوڑھنے کے لحاظ سے, رہنے سونے کے لحاظ سے, غمی خوشی کے لحاظ سے, عبادت اخلاقیات کے لحاظ سے, وہ ماحول دینی بن جائے, اس کے اثرات پڑتے ہیں. اور وہ اختیار میں, اب اسے کیسے پروان چڑھانا ہے وہ آدمی مشورہ بھی کرتا رہتا ہے, پوچھتا بھی رہتا ہے. بس اوقات گھر میں کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے, 5-10 منٹ بیٹھ کے نیک لوگوں کی زندگی پڑھی جاتی ہے, بچوں کو گھر والوں کو دین کے ماحول میں لایا جاتا ہے, جہاں ان کے لیے دین پہ چلنے کا شوق رغبت پیدا ہو. پھر گھروں میں تعلیم, تلاوت, نمازوں کا اہتمام, اس کا ماحول بنے. یہ ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں دیندار سے پوچھا جائے گا کہ میاں تمہاری اپنی ذاتی دینداری کافی نہیں ہے, یہ فریضہ بھی تمہارے ذمہ تھا, تم نے یہ فریضہ کتنا پورا کیا. صرف نماز پڑھ لینا, اپنی دینداری پہ اکتفا کر لینا کافی نہیں. گھر کا دین کا ماحول بنانا گھر والے پر فرض ہے. تو نیک ہو, نیک ماحول سے نیکی آتی ہے اور برے ماحول سے برائی آتی ہے. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کم از کم اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنانے پر پوری توجہ دے. آج عام طور پہ گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی فکر نہیں ہے. اس کی فکر تو ہے کہ بچیاں سب پڑھ جائیں, لیکن اس کی فکر نہیں کہ سب دیندار بن جائیں. اس کی فکر نہیں. اور یہ اچھے خاصے لوگوں کے گھروں کے اندر یہ حال ایسا نہیں. خود نماز کے پابند ہیں, نیکیوں کے پابند ہیں, اچھے ماحولوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, لیکن گھر اس کا ماحول بالکل ہی مختلف ہے. بچے ہیں, بچیاں ہیں, گھر والی ہے, تو وہ بھی بیچاری محتاج ہیں دین کی, اور وہ بھی محتاج ہیں دین کے ماحول کی. ان کی بھی دنیا آخرت کی ضرورت ہے. گھر کے سربراہ کی ذمہ داری نہیں کہ ان کے کھانے پینے کی ضرورت پوری کر دیں، ان کے علاج معالجے کی ضروریات پوری کر دیں، ان کے پہننے اوڑھنے کی ضروریات پوری کر دیں، صرف اس حد تک تو گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری نہیں. یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی جو دین ہے اور دینی تربیت ہے اور دینی زندگی ہے وہ بھی ان کی ضرورت پوری ہو. اس لیے فرمایا ہر انسان کو چاہیے کم از کم اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنانے پہ پوری توجہ دے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. اس آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ تم خود بھی آگ سے بچو اور اپنے اہل عیال کو بھی آگ سے بچو. ایسا تو روئے زمین میں کبھی نہیں ہوا کہ گھر والے آگ کی طرف جا رہے ہیں اور بچا نہ رہا ہو کوئی گھر والا، گھر کا سربراہ انہیں نہ بچا رہا ہو. ایسا تو کبھی نہیں ہوا. لیکن یہ کیا مطلب ہے آگ سے بچا؟ تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی آگ سے بچا جس کا انجام آگ ہے، جس کا انجام آگ کی تپش ہے، اس سے بچا. اس لیے کہ جہاں بہت سارے صلحاء کا مجمع ہوتا ہے اور نیکی کا، نیک لوگوں کا مجمع ہوتا ہے جس کی برکت سے سب متاثر ہوتے ہیں اور طبیعتوں میں نیک کاموں کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اس ماحول سے جب نکلتے ہیں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. اس کا آپ حضرات بھی تجربہ کرتے ہوں گے کہ جب رمضان آتا ہے، نیکی کا ماحول ہوتا ہے، تو طبیعت نیکی کی طرف راغب ہو جاتی ہے. آپ حرم جائیں، مکہ جائیں، مدینہ جائیں، وہاں سب نیکی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے. تو جہاں نیک لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، نیک لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، نیک لوگوں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو آدمی کی طبیعت نیکی کی طرف اس میں رغبت پیدا ہوتی ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. اور اللہ حفاظت فرمائے اگر برے ماحول میں رہ رہے ہیں اور دائیں بائیں سب گناہوں کا ماحول ہے اور کھلے عام اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، وہاں یہ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہاں اس کا دن رات ایک بڑا وقت گزرتا ہے، تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. طبیعت برائی کی طرف چلتی ہے، نیکیوں کے اور نیکی کے ماحول سے اکتانے لگتی ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے. فرمایا اب سے کچھ پہلے کا زمانہ کتنا مبارک اور بہتر تھا. تعجب ہوتا ہے کہ پہلے تو اپنے بڑے بھی چھوٹوں کی رعایت کرتے تھے، اب تو چھوٹے بھی اپنے بڑوں کی رعایت نہیں کرتے. کچھ عرصے پہلے کتنا بہتر ماحول اور زمانہ تھا کہ اپنے بڑے بھی اپنی چھوٹوں کی رعایت کرتے تھے، اور اب تو چھوٹے بھی اپنے بڑوں کی رعایت نہیں کرتے. کون بڑا؟ ہم سبھی بڑے ہیں، نہ شاگرد استاد کی رعایت رکھتا ہے، نہ بیٹا باپ کی رعایت رکھتا ہے، نہ بیٹی ماں کی رعایت رکھتی ہے. کامپور میں ایک مقام پر حضرت نے سیرت طیبہ کا بیان کیا جس کی کوئی رسمی بدعت وغیرہ بالکل نہ تھی. ختم بعد پر بعض شریر لوگوں نے یہ حرکت کی کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر درود و سلام شروع کر دیا اور لوگوں کو بھی کھڑا ہونے کو کہا, سب لوگ کھڑے ہو گئے, یہاں تک کہ اپنے بعد علماء بھی, مگر حضرت بیٹھے رہے. ایک طالب علم عربی میں کہا, حضرت اس موقع پہ یہ مناسب نہیں. حضرت نے زور سے فرمایا, خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. پھر فرمایا, مضبوطی کی بات یہی ہے, آدمی کسی ایسی مجلس میں پھنس جائے تو خود ایسے افعال میں شریک نہ ہو مگر ضعفاء کو شرکت کی بھی اجازت. کوئی ایسی جگہ پھنس جائے, ٹھیک ہے, تو اس طریقے کا عمل پھر وہ اختیار کر سکتا. ایک صاحب نے حضرت کو کوئی بات ان کی طبیعت کے خلاف کہی تھی, تھانہ بون سے واپس جا کر خط میں لکھا, آپ نے میری سخت اعانت کی ہے, اگر علم مانے نہ ہوتا تو میں اس کا انتقام لیتا. اس کے بعد پھر اس کا دوسرا خط آیا جس میں لکھا تھا, جس روز سے میں نے وہ کلمات آپ کو لکھے ہیں اسی روز سے میری بینائی گھٹنی شروع ہو گئی. ایک صاحب نے حضرت کوئی بات ان کی طبیعت کے خلاف کہی تھی, حضرت نے کوئی بات ان کو ان کی طبیعت کے خلاف کہی تھی, تنب ان سے واپس جا کر خط میں لکھا کہ آپ نے میری سخت اہانت کی. اس صاحب نے, اگر علم مانے نہ ہوتا تو میں اس کا انتقام لیتا. اس کے بعد پھر اس کا دوسرا خط آیا جس میں لکھا تھا, جس روز سے میں نے وہ کلمات آپ کو لکھے ہیں اسی روز سے میری بینائی گھٹنا شروع ہو گئی اور روز گھٹتی جا رہی ہے, خوف ہے کہ اندھا نہ ہو جاؤں, خدا کے لیے معاف کروا. اللہ کے نیک بندوں کی اہانت دین اور دنیا دونوں کو خطرہ لائق ہو جاتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی اہانت ہاں اور ان کی توہین, اس سے دین بھی برباد ہوتا ہے, دنیا بھی برباد ہوتا ہے. حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا, سبحان اللہ, یہ واقعی اللہ والی بھی دے نا, یہ واقعی اللہ. حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے جواب دیا, تمہارا پہلا خیال کہ میں تمہاری تم پہلا خیال کہ میں تمہاری اہانت کی, یہ بھی محض وہم تھا, میں نے تو کوئی آپ کی اہانت نہیں کی, یہ وہم ہے آپ. اور یہ دوسرا خیال کہ مجھے ایسا لکھنے کی وجہ سے بینائی گھٹری, یہ بھی وہم ہے, میں نے بہرحال معاف کر دیا اور تمہارے لیے دعا کر دوں. سبحان اللہ, ہم جیسا کوئی ہوتا تھا, ہمیاں گھٹنی تھی نا, جب ہماری اہانت کرو گے تو گھٹنی تھی. تو فرمانے لگے کہ جو تمہارا وہم ہے کہ اہانت کی وجہ سے یہ بینائی تمہاری گھٹنی شروع ہو گئی, ایسی کوئی بات. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے معاف فرما دیا. مولانا مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کتاب دیکھ کر واعظ فرمایا کرتے تھے, کتاب دیکھ کر واعظ فرمایا کرتے تھے, مگر مجمع پر اثر حیرت انگیز ہوتا تھا, مجمع پہ اثر بہت ہوتا تھا. لوگوں نے اثر کی وجہ پوچھی تو فرمایا, جب کوئی بات کہتا ہوں تو میری دلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ سب اس کے مطابق کام کرنے لگے, شاید اسی کا اثر. چاہتا یہ ہو کہ سب کی زندگی میں یہ عمل آ جائے. وعظ و نصیحت کے مؤثر ہونے میں وائز اور ناسک کا خیرخواہ اور دل سے طالب اصلاح ہونا سب سے زیادہ اہم شرط ہے. واس کا مؤثر ہونے میں وائس کا خیرخواہ ہونا اور دل سے طالب اصلاح ہونا کہ اصلاح ہو جائے اور فائدہ پہنچے. اس کی برکت سے واعظ میں اور نصیحت میں تاثیر بڑھ جاتی. فرمایا آج کل مسلمانوں کے اجتماعی کام آفتوں اور فتنوں سے خالی نہیں. اول تو اجتماع ہی نہیں ہوتا اور وہ بھی تو قلوب شتا, جسم اکٹھے ہیں دل جدا جدا ہے. جسمانی لحاظ سے تو اجتماع ہے لیکن دل آپس میں ٹوٹی ہوئی. آج کل مسلمانوں کے اجتماعی کام آفتوں اور فتنوں سے خالی نہیں. ندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسلمان سے یہ کہہ دو مال لگا دے اللہ کے لیے لگا دے گا, اسے کہہ دو جان عزت کی قربانی دے دو دین کے لیے دے دے گا, اسے کہہ دو قربانی دے دو دین کے لیے جان کی دے دے گا, اور اگر اسے کہہ دو کہ مل کے اکٹھا دین کام کر لو یہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ مشکل ہو جائے گا. فرمایا آج کل مسلمانوں کے اجتماعی کام آفتوں اور فتنوں سے خالی نہیں. اول تو اجتماع ہی نہیں ہوتا اور ہو بھی تو قلوب شتا کا مظاہرہ ہوتا ہے. اس لیے اب میں تنہا کرنے کا جو کام ہے وہ تو کر لیتا ہوں اور زیادہ مجمع پہ موقوف نہیں کرتا کہ سب اکٹھے ہوں گے تو کام ہوگا. ارے میاں جو تمہارے اپنے حصے کا ہے وہ تو کرنا شروع کر دو, جو اپنی ذات کے لحاظ سے بہتر کر سکتے اس میں کوتاہی نہ کرو. کہیں اجتماع میں خیر ہوگی تو وہ بھی ہو جائے گا. فرمایا تعدد ازواج کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, یعنی اگر تمہیں اس کا خطرہ ہو کہ تم متعدد بیویوں کے درمیان عدل اور مساوات کا معاملہ نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرنا چاہیے, دوسرا نکاح کرو گے تو بے انصافی کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. پھر ارشاد فرمایا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, اس میں صراحتاً اس کی نفی کر دی کہ تمہیں دو بیویوں میں عدل و انصاف پر قدرت اور استطاعت نہیں. ان دونوں کے ملانے سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ عدل پر قدرت نہیں, اور جب عدل پہ قدرت نہ ہو تو ایک بیوی میں اکتفا کرنا واجب ہے, اس سے لازم آیا ایک سے زیادہ نکاح کرنا ہی جائز نہیں. حضرت نے فرمایا ان دونوں آیتوں میں لفظ عدل کے مفہوم الگ الگ ہے. پہلی آیت میں عدل سے مراد وہ عدل ہے جو انسان کی اختیار میں, یعنی معاملات میں مساوات, اور دوسری آیت میں جس عدل کی نفی کی گئی اس سے مراد غیر اختیاری عدل, یعنی قلبی محبت میں دونوں کو برابر رکھنا, یہ انسان کی اختیار کی بات ہے. پہلے جس عدل کی بات کی گئی وہ عدل معاملات مساوات ہوں معاملات, اور دوسرا عدل جس کا تذکرہ فرمایا آیت میں وہ عدل وہ ہے جس کا تعلق قلب سے ہے, قلبی محبت. ظاہر ہے وہ اختیار میں نہیں ہے, وہ اختیار میں نہیں. قلبی محبت میں دونوں کو برابر رکھنا یہ انسان کی اختیار کی بات نہیں, اور قرینہ اس کا خود آیت میں موجود ہے. آگے فرمایا فلا تمیلوا کل المیل, جس سے معلوم ہوا کہ عدم استطاعت عدل میں مراد یہ ملان قلبی ہے, ملان قلبی کسی کی اختیار میں نہیں. اس لیے پہلی آیت سے صرف اتنی بات ثابت ہوگی کہ جس شخص کو اختیاری عدل مساوات میں پورا اترنے کا خطرہ ہو اس کو ایک سے زیادہ نکاح کرنا ممنوع ہے، اور غیر اختیاری چیزوں میں عدل کا انسان مکلف ہی نہیں۔ تو یہ ضروری ہے، ایسا نہیں کہ ایک دوسرا گھر بنانے کے لیے پہلا گھر خراب کر دیں۔ ٹھیک ہے، ہاں بڑا ارمان ہوتا ہے کہ بھائی، ہاں اور بڑی فکر ہوتی ہے کہ کسی ایک گھر بن جائے بیچاری، لیکن اس کی فکر نہیں ہوتی جو زندگی میں پہلے ساتھ رہی ہوتی، تو اس کا بھی تو حق ہے کہ اس کے ساتھ بھی انصاف ہو اور اس کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔ ہاں اس کی قدرت ہے کہ معاملات میں اور ان چیزوں میں مساوات کر سکتا ہے اور برابری کر سکتا ہے، تو پھر شریعت نے اس کی جائے۔ ہماری شریعت میں معاشرت میں دین کو زندہ کرنے کا بڑا اہتمام، افسوس کہ آج کل اس سے غفلت اتنی بڑھ گئی گویا کہ دین کا کوئی جز ہی نہیں۔ عام تو عام، خواص کا بھی یہی حال ہے کہ وہ انہیں فکر نہیں ہوتی کہ معاشرت کا بھی دین ہے، معاشرت کا بھی دین ہے۔ پھر فرمایا مہمان کا اکرام خاطر مدارات میزبان پر لازم ہے، ساتھ ہی مہمان پر بھی کچھ حقوق ہیں، من جملہ ان کے یہ بھی ہے کہ میزبان جس جگہ بٹھائے وہیں بیٹھ جائے۔ بعض اوقات کسی خاص جگہ بٹھانے میں میزبان کی خاص مصلحت وغیرہ سے متعلق ہوتی ہے، اور من جملہ آداب مہمانی کے یہ بھی ہے کہ ایسی چیز کی فرمائش نہ کرے جس کا مہیا ہونا مشکل ہو، اگرچہ کم ہی درجے آسان چیز ہو، کیونکہ بعض اوقات میزبان کو پریشانی ہوتی ہے اور وہ چیز نہیں ملتی۔ تو جیسے مہمان کے حقوق ہیں ایسے میزبان کے بھی حقوق ہیں۔ پھر جملہ آداب مہمانی کے یہ بھی ہے کہ اگر کھانے کسی چیز سے پرہیز ہو تو پہلے اطلاع کر دے، عین وقت پر دسترخوان پر بیٹھ کر کہنا بڑی ہی بدتمیزی کی بات ہے۔ تو ہمارے دین میں سبحان اللہ جو بنیادی چیز کیا ہے، ایک کو دوسرے سے راحت ملے اور ایک کو دوسرے سے تکلیف نہ ہو، ساری اسلامی معاشرت کا حاصل یہ، اسلامی معاشرت کا حاصل یہی ہے کہ دوسرے کو ایک دوسرے سے تکلیف نہ ہو اور ہر ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث بنے، تکلیف کا باعث بنے۔ اب ہماری معاشرت یہ ہوتی ہے کہ جو جتنا زیادہ ہمارے قریب رہتا ہے اتنی اس کو ہماری زیادہ تکلیف پہنچتی، جتنا قریب ہوتا ہے اتنی اس کو تکلیف ہوتی، رویے سے، انداز سے، معاملات سے، رہن سہن سے تکلیف ہوتی۔ تو معاشرت اسلامی دینی معاشرت اس کا حاصل یہ کہ کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، یہاں تک کہ اگر گھر کی کوئی چیز ایسی ہے جو سب کے استعمال کی ہے تو اس میں معاشرت کیا ہے، جہاں سے استعمال کی وہیں رکھ دو تاکہ دوسرے کو تلاش کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ اگر کہیں اجتماعی جگہ پر تم قضاء حاجت کے لیے گئے تو پھر اس کو ایسی جگہ ایسا چھوڑ کے آؤ کہ دوسرے آنے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ معاشرت ہے، یعنی جس میں پوری کی پوری چیز کیا ہے، تکلیف نہ پہنچے۔ اور آج ہم نے چونکہ اس سے اس کو دین سے نکال رکھا ہے اور اس کو ہم دینداری کا حصہ نہیں سمجھتے، اس لیے آج معاشرت موذی بنی ہوئی، تکلیف دہ بنی ہوئی۔ اور یہ تکلیف ہر جگہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ عبادت گاہوں کے اندر بھی وہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ آنے والا ڈرتا ہے کہ اس سے بیٹھے ہو تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ بیٹھو گے تو مسئلہ ہو جائے گا، جھڑک دے گا، ذلیل کر دے گا، برا بلا کہے گا۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو عبادت ہے لیکن یہ معاشرت عبادت نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے معاشرت عبادت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ علم کے ماحول ہو، علم کے تذکرے ہو رہے ہوں، عبادت کا عبادت گاہیں ہوں، یہ خیال اب نہیں رہتا. تو یہ معاشرت دین کا ایک بڑا حصہ ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا أرحم الراحمين ہم سب کی ظاہری باطنی اصلاح فرما دے، ہمیں ظاہری باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما دے، ہمارا ظاہر بھی اپنی پسند کا فرما دے، باطن بھی اپنی پسند کا فرما دے. یا ارحم الراحمین ہم سب کے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، اور ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے گھروں میں 100% دین کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے بچے بچیوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، راحت کا ذریعہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ اولادوں کے جو ماں باپ پہ ذمہ داریاں ہیں ادائیگی آسان فرما، ان حقوق کی ادائیگی آسان فرما، اولادوں کو ماں باپ کا بھی اور اپنا بھی فرما بردار بنا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.